مشائخ نے روزے کے آداب میں 6 امور تحریر فرمائے ہیں، اور کہ روزے دار کو ان کا اہتمام ضروری ہے. اول، نگاہ کی حفاظت، کہ کسی بے محل جگہ پر نہ پڑے، اور پڑ جانے پہ گناہ نہیں ہے، پڑانے پہ گناہ ہے. پڑ گئی، ہٹا لیا، گناہ نہیں ہوگا. پھر بھی استغفار پڑھ لے، کیونکہ ہمارے شیخ فرماتے تھے اب تو مٹھائی کی دکانیں جو ہیں بہت محفوظ ہوتی ہیں، اس میں مکھی وکھی کا گزر نہیں ہوتا. پہلے بہت زیادہ مکھیاں ہوتی تھیں اس پر، تو مکھی جو بیٹھتی ہے مٹھائی پر، اگر فوراً بھی حلوائی اس کو ہٹا دے تو بھی ایک نہ ایک ذرہ لے کے اڑتی ہے. فوراً ہٹا دیا، بیٹھی تھی کہ تو وہ ایک نہ ایک ذرہ اگر اس کو خرد بین سے دیکھا جائے تو ضرور اس کے اندر ہوگا. اسی طرح جو ہماری نگاہ پڑتی ہے تو کچھ نہ کچھ ضرور لذت لے کے ہٹتی ہے. اس لیے استغفار پڑھنا چاہیے. لیکن آپ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا کہ علی، تمہاری اچانک نظر معاف ہے، اس کے بعد جو تم دیکھو گے اس پر پکڑ کا اندیشہ ہے. لہذا اس کے بعد دیکھنا گناہ ہے، اور پہلی نظر پڑ جانے پہ اس سے بچنے کا طریقہ یہ کہ آدمی نظر جھکا کے چلے. شیطان نے کہا تھا میں انسان کو آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے بہکاؤں گا. اب بزرگان دین فرماتے ہیں دو جگہ اس نے چھوڑ دی، دو جگہ اس نے اوپر نیچے نہیں کہا. اوپر اگر اوپر دیکھ کے چلے گا تو گٹر میں گرے گا، ٹکرائے گا. ایک ہی راستہ رہ گیا، نیچے دیکھ کے چلے، بلا وجہ ادھر ادھر نہ دیکھے. ادھر ادھر ہم دیکھتے ہیں، ایسے دیکھتے ہیں بورڈ پہ تصویر نظر آتی ہے، کہیں کوئی ادھر سے نامحرم نظر آتی ہے، تو بلا وجہ ادھر ادھر دیکھنے سے ایسا ہوتا ہے. نظر جھکا کے چلنے کی عادت ڈالنے سے کچھ عرصے میں پھر عادت پڑ جائے گی. ہمارے ایک دوست گئے بیرون ملک، جو ہمارا پڑوسی ملک ہے، وہاں جو ہے افغانستان، وہاں پہ بے پردگی نہیں ہے، عورتیں نکلتی بھی ہیں تو وہ شٹل کاک برقعہ جو ہوتا ہے اتنا بڑا برقعہ ہوتا ہے کہ اس کی طرف دیکھنا بھی دشوار ہوتا ہے. تو وہاں گئے تو کچھ دنوں وہاں رہے، پھر آ کے کہتے ہیں وہاں عادت پڑ گئی تھی ادھر ادھر دیکھنے کی، وہاں تو کوئی چیز نظر نہیں آتی، اب یہاں آ کے پھر پریشانی ہو رہی، کیونکہ یہاں تو نظر کی حفاظت کی تو کوشش کرتے ہیں تو یہاں نظر نیچے کر کے چلتے. وہاں گئے تو وہاں کیونکہ نیا ملک بھی تھا اور بد نگاہی کے مواقع بھی نہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، تو یہاں آ کے پھر دوبارہ سے پریکٹس کرنی پڑ رہی ہے. تو یہ بات ہے کہ آدمی اگر پریکٹس کر لے، نظر نیچی رکھ کے چلے، تو اس میں کوئی آئس تھوڑے دنوں میں عادت پڑ جاتی ہے. حضرت مولانا زکریہ صاحب رحم اللہ تعالیٰ کا ایک رسالہ ہے، اس کا نام ہے نظر کی حفاظت. ایک رسالہ ہے، اس کا نام ہے زبان کی حفاظت. یہ پڑھنے کے لیے ہمارے گھروں میں ہونا چاہیے. ہم لوگ اردو ڈائجسٹ، روحانی ڈائجسٹ، اخبار جہاں، یہ سب تو پڑھتے ہیں. یہ کتابیں رکھنی چاہیے گھروں میں تاکہ ہمارے بچوں کے، ہمارے اپنے، ہمارے بچوں کے اخلاق درست ہوں. تو اس میں حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ نے کہا، اپنے دوست کو بلایا کہ تم کیوں نہیں آتے ہمارے پاس شہر میں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں ادھر یہاں صحیح ہوں گاؤں میں، تمہارے شہر میں بہت بے پردگی اریانی ہوتی ہے، کیچڑ میں ہاتھی بھی پھسل جاتا ہے، اس لیے میں اپنے آپ کو میں وہاں نہیں لاتا کہ وہاں آنے سے کہیں پتہ چلا میں بھی بد نگاہی کا شکار نہ ہو جاؤں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی شہر میں رہنا چھوڑ دے، مطلب یہ کہ آدمی بلا وجہ ادھر ادھر تاک جھانک کرنا، اور موبائل بھی بلا وجہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. اب کیا ہے، اس عورت نظر آئی، پھر کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. جو نمازی ہے وہ ابھی نماز پڑھ کے آیا ہے اور موبائل نے اس کو کہاں پہنچا دیا. یہ ایسی چیز ہے کہ آدمی بیٹھے بیٹھے کہاں تک پہنچ جاتا ہے. تو فرمایا کہ اول یہ کہ نگاہ کی حفاظت، کہ کسی بے محل جگہ پر نہ ڈالے، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ بیوی پر بھی شہوت کی نگاہ نہ ڈالے، پھر اجنبی کا کیا ذکر. اسی طرح کسی کی مسئلہ تو یہ جائز تو ہے، لیکن جوان ہے، پتہ چلا کہ وہ پھسل گیا اور زیادہ آگے تک پہنچ گیا، یہاں تک کہ صحبت کر لی، تو روزہ سے ٹوٹے گا نہیں، کفارہ بھی ادا کرنا پڑے. ایک لڑکا میرے پاس آیا جوان، رات نائٹ ڈیوٹی کر کے گیا تھا، صبح روزے کی حالت میں یہ ہو گیا. میں نے کہا 60 روزے رکھو مستقل، اسی لیے جوان کو منع ہے کہ قریب نہ جائے. بوڑھا جا سکتا ہے، بوڑھا کیا کرے گا بےچارہ، زیادہ قریب جا کے بھی وہ کیا کرے گا. لہذا جوان کو منع کیا کہ وہ اس روزے میں اس کو دیکھے بھی نہیں، اس سے قریب نہ جائے، بوس و کنار نہ کرے. جوانوں کو اس لیے منع کیا کہ اگر ایسا ہو گیا، اور اس میں بھی روکتے روکتے اگر بالفرض، دیکھیے شریعت کی آسانی، بالفرض انسان ہے ملوث ہوتے ہوتے قریب پہنچ گیا اور روکتے روکتے وہ فارغ ہو گیا اور اس ناپاک ہو گیا، اس میں روزہ ٹوٹے گا، کفارہ نہیں آئے گا. لیکن اگر جان کے صحبت کرے گا تو اس میں کفارہ لازم آئے گا. شریعت کی آسانی دیکھیے، انسان ہے وہاں تک پہنچ گیا، لیکن اگر وہ وہاں سے رکنے کے باوجود وہ ملوث ہو گیا، روزہ ٹوٹے گا، لیکن توڑنے کا گناہ کفارہ والا نہیں ہے، ایک روزہ رکھنا پڑے. اور جان کے اگر وہ پورا عمل کرے گا تب وہاں پہ کفارہ لازم آئے گا. شریعت نے تو آسانی کی آسانیاں رکھی. ہم لوگ یہ جہاں کہتے ہیں کہ اس کی بدکاری کی سزا رجم ہے, وہاں پہ شریعت نے پہلے ہی قدم پہ نظر کی حفاظت کر کے ہمیں روک دیا, خبردار قریب بھی مت جانا. اور بدکاری کا جو ثابت ہوتا ہے وہ چار آدمی نے دیکھا ہو اپنی آنکھ سے تب ثابت ہوتا ہے. تاریخ میں کوئی ایک بھی کیس ایسا نہیں ہے جو اس وجہ سے ثابت ہوا ہو. جس نے بھی کیا ہے, جو صحابہ نے کیا ہے, وہ اپنے غلبہ ایمان سے کیا ہے کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی, ہم سے یہ گناہ ہو گیا, مجھے پاک کر دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے پاک کر دیجئے. معاذ کہہ رہے ہیں مجھے پاک کر دیجئے. اور جب ان کو لوگوں نے پتھر مارے, ایک چھیٹا کسی پہ آ کے پڑ گیا خون کا, تو کہنے کیسا ناپاک خون ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہ کہو, اس نے جیسی توبہ کی ہے اگر سارے حجاز والوں میں تقسیم کر دی جائے سب کی مغفرت ہو جائے. آسان تھوڑی ہے کہ خود آ کے پیش کرنا اپنے آپ کو, کیونکہ کوئی بھی ایسا کیس نہیں ہے. تاریخ آپ دیکھیں, قاضیوں سے پوچھیں کہ کسی نے دیکھ, کوئی ایسا ہو سکتا ہے اتنا موقع ہو کہ چار آدمی دیکھے, اور ہمارے حضرت والا نے بیان فرمایا اس طرح دیکھے جس طرح سوئی میں دھاگا ڈالا جا رہا ہے, اس طرح دیکھے صاف, دور سے نہیں, دور سے دیکھنا کافی نہیں ہے بلکہ اس طرح دیکھے, تو ایسا کون دیکھ سکتا ہے. لہٰذا یہ تو اپنے ہی اس پہ ہوتا ہے ایمان کی وجہ سے, ورنہ اگر کوئی سچی توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں, آئندہ گناہ سے بچنے کا ارادہ کرے. تو بتا رہا ہوں شریعت کا ہر مسئلہ آسان ہے. بھول کے پانی پی لیا, کھانا کھا لیا تو بھی چھوڑ دیا, شریعت نے کچھ نہیں, شریعت کہتی ہے روزہ ہو جائے گا, دوبارہ رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بڑے میاں ہیں اور کسی نے دیکھ لیا کہ بڑے میاں کھا رہے ہیں آرام سے, شروع کے روزوں میں ایسا ہو جاتا ہے, کھانے دے اس کو, جب کھا چکے پھر پوچھے کہ کیا صاحب, بڑے صاحب آج روزہ نہیں رکھ, ارے یہ کیا ہو گیا, ارے کچھ بھی نہیں ہوا, آپ نے کھا لیا, اللہ تعالیٰ نے کھلایا آپ کو. شریعت کہہ رہی ہے ہم نے کھلایا ہے, کوئی بات نہیں ہے, بھول گیا, بھول چوک معاف ہے, بھول چوک معاف ہے. کتنی آسانی ہے. ہم لوگ کہتے ہیں شریعت مشکل ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شریعت آسان ہے. ہم یرید بکم اللہ یسر, اللہ تعالیٰ یسر یعنی آسانی, ولا یرید بکم العسر, اللہ تعالیٰ تنگی نہیں چاہتے, اللہ تعالیٰ تنگی نہیں چاہتے. لہٰذا شریعت میں آسانی ہے. ہم لوگ نہ کر کر کے ہم لوگ اتنے بودے ہو گئے کہ اس کو مشکل سمجھتے ہیں. اب نوالا کھانا آ گیا سامنے, نوالا اٹھا کے کھانا یہ بھی تو کام ہے, یہ تو کر لو کم از کم. جماعت تیار ہے, امام پڑھا رہا ہے, آ کے تمہیں صرف پڑھنا ہے, تراوی پڑھنی ہے, کسی کو کوئی کہے تمہیں پڑھانا ہے وہ یہیں سے کانپنے لگے گا. ایک دوست کو میں نے تراوی تو بڑی چیز ہے, فجر کی نماز ڈیوٹی لگائی تھی, اتنی دور کیوں بیٹھے ہیں, قریب آئیے, وہ دیکھو ایف سیریا سے آیا ہے یہاں پہ آ کے اتنی دور بیٹھا ہوا, تو نہیں آنا تھا, کیا ضرورت تھی آنے کی بھائی, وہاں سے آ کے یہاں پہ یہ مسجد میں رہ رہے ہیں, اور مسجد میں آدمی رہے تو اس کو قریب رہنا چاہیے. تو کیا میں کہہ رہا تھا, اسی میں گڑبڑ ہو جاتے. تو بہرحال فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. ہمارے والا اس کو اکثر بیان فرماتے تھے, نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے, جو شخص اس سے اللہ کے خوف کی وجہ سے بچ رہے, حق تعالی شانو اس کو ایسا نور ایمانی نصیب فرماتے ہیں جس کی حلاوت اور لذت وہ قلب میں محسوس کر لیتا ہے. مٹھاس محسوس کرے گا, مٹھاس, کیونکہ اس نے کڑواہٹ اٹھائی ہے نا, نظر بچانا آسان تھوڑی ہے, لہذا اللہ تعالیٰ دل کی مٹھاس عطا فرماتے ہیں. اور ہمارے رضی اللہ فرماتے تھے حلاوت ایمانی سے تعبیر کیا ہے, اصل میں اللہ کا قرب ملتا ہے. حلاوت ایمانی کیا ہے؟ اللہ کا قرب ملتا ہے. تم نے غیر سے نظر بچائی, ہم نے تمہیں اپنا قرب عطا فرما دیا. لہذا ایسا کرتے کرتے بندہ اللہ کا اتنا قریب ہوتا ہے کہ اس کو ولایت خاصہ نصیب ہو جاتی ہے. تو ایمان اللہ تعالیٰ اس کو نور ایمانی عطا فرماتے ہیں جس کی حلاوت سے اور لذت قلب میں وہ محسوس کرتا ہے. صوفیہ نے بے محل کی تفسیر یہ کی ہے کہ ہر ایسی چیز کا دیکھنا اس میں داخل ہے جو دل کو حق تعالیٰ سے ہٹا کر کسی دوسری طرف متوجہ کر دے. ہر ایسی چیز کا. دوسری چیز زبان کی حفاظت ہے. جھوٹ, چغلی, چغل خوری, لغو, بکواس, غیبت, بدگوئی, جھگڑا وغیرہ سے سب چیزیں اس میں داخل ہیں. خاص کر روزے میں زیادہ ہوتا ہے, آدمی کا پارا چڑھا ہوتا ہے, کھایا پیا نہیں ہوتا, ارے تو سمجھتا نہیں ہے میں کون ہوں, بس اس کو بولے کچھ بھی آپ کچھ بھی ہیں لیکن میرا روزہ ہے, میرا لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں, اور کوئی زیادہ کہے نا تو مجھے پہچانتا نہیں کون ہے. ایک عربی کے عرب نے دوسرے کو کہا تو وہ ہے, میں جانتا ہوں کہ نطفہ ناپاک تھا باپ کے باپ سے جب نکلا, ایک نطفہ ناپاک تھا, ناپاک پانی, اور اب مرنے کے بعد قبر میں گل جائے گا, تو یہ ہے تیری حقیقت, یہ ہے. ایک دم سٹ پٹا گیا کہ واقعی یہ تو مجھے اس نے عجیب چیز یاد دلا دی. جناب کیا ہے انسان کی حقیقت, آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، موت کی پرزور آندھی جس دم ٹکرائے گی یہ عمارت ٹوٹ کر بس خاک میں مل جائے گی۔ کیا پتہ چلتا ہے آدمی کا بتائی، کتنے ہمارے دوست پچھلے رمضان میں تھے ابھی نہیں ہے، خبر میں لیٹے، ان سے پوچھئے کہ اس ایک ایک گھنٹے کی کیا قیمت ہے، ایک ایک لمحے کی کیا قیمت ہے۔ اب وہ بدابان حال کہیں گے بھائی قدر کر لو قدر کر لو، ہم نے تو گنوا دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ جھگڑا وغیرہ نہ کرے، بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے، اسی لیے روزے دار کو چاہیے زبان سے فحش بات یا جہالت کی بات، تمسخر وغیرہ، جھگڑا وغیرہ نہ کرے۔ اگر کوئی دوسرا جھگڑا کرنے لگے تو کہہ دے کہ میرا روزہ ہے، یعنی دوسرے کی ابتدا کرنے پر بھی اس سے نہ الجھے، بھائی میرا روزہ ہے تو کہے گا تو میرا بھی روزہ ہے، بھائی دونوں پھر دوستی کر لیتے ہیں، پھر اس میں لڑنے کی ضرورت کیا ہے، دونوں عبادت کر رہے ہیں، عبادت میں کوئی لڑتا ہے، روزے دار تو عبادت میں ہے نا۔ اگر وہ سمجھنے والا ہو تو اس سے کہہ دے میرا روزہ ہے، اگر وہ بیوقوف نہ سمجھ ہے تو اپنے دل کو سمجھائے کہ تیرا روزہ ہے، تجھے ایسی لغویات کا جواب دینا مناسب نہیں، بالخصوص غیبت اور جھوٹ سے تو بہت ہی احتراز یعنی بچنے کی ضرورت ہے۔ بعض علماء کے نزدیک اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو عورتوں نے روزہ رکھا، روزے میں اس شدت کی بھوک لگی کہ ناقابل برداشت بن گئی، ہلاکت کے قریب پہنچ گئی۔ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے ایک پیالہ ان کے پاس بھیجا اور ان کو اس میں قے کرنے کا حکم فرمایا، دونوں نے اس میں قے کی تو اس میں سے گوشت کے ٹکڑے اور تازہ کھایا ہوا خون نکلا، لوگوں کو حیرت ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اللہ تعالی کے حلال روزی سے روزہ رکھا اور حرام چیزوں کو کھایا، دونوں عورتیں لوگوں کی غیبت کرتی رہیں۔ اس حد سے پتہ چلتا ہے یعنی کہ اس سے ایسی چیزیں نکلنا کہ وہ واقعی حقیقی ایسا بن گیا وہ۔ اس حدیث سے ایک مضمون اور بھی ظاہر ہوتا ہے کہ غیبت کرنے کی وجہ سے روزہ بہت زیادہ معلوم ہوتا ہے، غیبت اور گناہ، کسی بھی گناہ کی وجہ سے روزہ زیادہ معلوم ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ دونوں عورتیں روزے کی وجہ سے مرنے کے قریب ہو گئیں۔ اسی طرح اور بھی گناہوں کا حال ہے اور تجربہ اس کی تائید کرتا ہے کہ روزے میں اکثر متقی لوگوں پر ذرا بھی اثر نہیں ہوتا اور فاسق لوگوں کی اکثر بری حالت ہوتی ہے۔ ایک تو یہ سمجھتے ارے بھائی کیا مصیبت ہے، کب رمضان جائے گا، کب ہم آزاد ہوں گے، یہ دیکھو اب وہ یعنی نہ چاہتے، ایک یہ ہے کہ میں اللہ کی محبت میں روزہ رکھ رہا ہوں، اس سے میرا تعلق مع اللہ بڑھ رہا ہے بھائی، اس سے میرا اللہ راضی ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ میرے پیٹ کی جسے جو بو نکل رہی ہے منہ سے اس کو مشک کی طرح اس کو پیار فرما رہے ہیں۔ تو آدمی جب یہ سوچتا ہے، اجر پہ نظر کرتا ہے تو کام آسان ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا یہ بلاک ہے نا جون جولائی کے مہینے میں سخت گرمی ہو اور انہوں نے کہا یہ اینٹ بلاک ہے، اس کو لے جا کے وہ پہاڑ ہے، جیسے ہمارے پہاڑ سیدھے چلے جائیں تو پہاڑ آتا ہے، شروع میں آیا تھا تو اس پہ گیا تھا، اب جانے کی ہمت نہیں ہوتی، پتہ چلا جانے سے پہلے ہی کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی موبائل چھیننے والا آ جائے فلاں، تو وہاں پہ ہوا خوری کی اچھی جگہ ہے۔ لیکن اگر کسی کو کہے دھوپ میں اتنی دور پہاڑ تک لے کے جاؤ یہ بلاک، وہ کہے گا میرا دماغ صحیح ہے، کوئی ایسی میرے دماغ میں خرابی نہیں ہے کہ اس دھوپ میں میں بلاک لے کے جاؤں، تو وہ کہے گا اچھا یہ میں 1,00,000 روپے دے رہا تھا لیکن اب میں تمہیں نہیں کوئی اور مزدور لگا لیتا ہوں، تو وہ کہے گا بھائی ابھی دے دو، ابھی دلاؤ لاؤ جلدی رکھو، ابھی میں کر کے آتا ہوں، ابھی میں لیتا ہوں، کیونکہ 1,00,000 روپے میں نظر گئی، اب اتنا بڑا کام آسان ہو گیا جو اس کو پاگل پن نظر آ رہا تھا۔ تو اسی لیے آدمی مہینے بھر کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تھکتا ہے کہ مہینے کے بعد میں ایک دن تنخواہ ملتی، تو یہ تنخواہ تو محدود ہے، آمدنی اس پہ بھی گزارا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ جو اجر دینے والے ہیں یہ بہت بڑا اجر دینے والے ہیں، لہٰذا جب اس پہ آدمی نظر کرتا ہے ہر چیز کے معاملے میں، چاہے قرآن کی تلاوت ہو، نماز کا ہو یا روزے کا ہو، ایک مقصد بنائیں کہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ والا بننا ہے، ان سب عبادتوں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم بس جہنم سے بچ جائیں، بلکہ ہمیں اللہ کا قرب ملے، جب اللہ کا قرب ملے گا تو روزہ آسان ہو جائے گا کہ میرے پیاس کی وجہ سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو رہا ہے، میرے نظر کے حفاظت کی وجہ سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو رہا ہے، مجھے تعلق میں اللہ کی دولت مل رہی ہے، میں اللہ کے قریب ہو رہا ہوں، آہستہ آہستہ پھر جب واقعی اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائے گی پھر وہ اس کے سارے کام آسان ہی نہیں بلکہ مزیدار ہو جائیں گے۔ ہمارے شیخ فرماتے تھے کہ میرے شیخ نے مجھ سے فرمایا کہ مولانا حکیم اختر اللہ تعالیٰ کا راستہ یوں تو آسان نظر آتا ہے مگر اگر کسی اللہ والے کا ہاتھ ہاتھ میں آ جائے تو نہ صرف یہ کہ آسان بلکہ مزیدار بھی ہو جاتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ آسان بلکہ مزیدار بھی ہو. سر نفس جو ہے نا, ایک بزرگ فرماتے ہیں یہ لذتوں کا خوگر ہے. جیسے بچہ ہے اس کو کسی کام میں آپ لگا دیں, اس کو اگر آپ انگریزی اسکول میں لگائیں گے وہ پڑھے گا, اگر اس کو قرآن میں لگائیں گے وہ قرآن پڑھے گا. ہمارا بچہ اور بہت سے بچے نیند سے بھی نیند میں قرآن پڑھتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ اتنا قرآن پڑھتے ہیں ان کے نیند میں بھی ان کو قرآن یاد آتا ہے. ایک لڑکا ہمارے ساتھ وہ پڑھتا تھا, ہمارے کلاس میں بیٹھتا تھا, وہ ہا ہا اس کو خاری صاحب کرا رہے, وہ خواب میں کہا ہا ہا ہا, تو اما نے کہا کیا, کہا بھائی ہمارے خاری صاحب نے ہا پہ سبق روک دیا ہے, حلق سے نکالو ہا. تو یہ جو جیسا ہوتا ہے, تو اسی طرح جس طرح بچے کو اگر قرآن سکھائیں وہ قرآن پڑھتا ہے, تو بچے کو جس چیز میں لذت ملتی ہے نفس کو بھی جس چیز میں لذت ملتی ہے, اگر اس کو لذت ذکر اللہ میں اور تلاوت میں اور نیک صحبتوں میں آنے لگے تو پھر یہ گناہوں کے مراکز کیوں تلاش کرے گا. یہ جانتا ہوا بھی کہ اس سے ناراض ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اور یہ جہنم میں لے جاتا ہے, تو جب اس کو لذت اچھے کاموں میں, تو اس کے لیے کچھ عرصے محنت کرنی پڑتی ہے, پھر یہ معاملہ بنتا ہے کہ آدمی کو اس میں لذت آتی ہے. شروع میں لذت تلاش نہ کرے, شروع میں مشقت ہوتی ہے. آپ بتائیے موٹر میکینک کے کام سیکھنے میں کتنے سال لگتے ہیں کہ وہ مشقت سہتا ہے, پھر جا کے وہ استاد بنتا ہے, ہر کام میں آدمی پہلے سیکھتا ہے. پڑھائی میں کتنے سال لگتے ہیں, 10 سال میٹرک میں, 4 سال, 2 سال کے بعد پھر 4 سال انجینئرنگ میں, ڈاکٹری میں, اتنا محنت کرنے کے بعد پھر وہ اچھی کوئی اس کو پوزیشن ملتی ہے. تو محنت کے بعد کوئی منزل, ہم چاہتے ہیں بس آج ہم نے شروع کیا اور ابھی ہمیں مزہ آنے لگے, اب بس سب کام خود بخود ہونے لگے, کوئی ہمیں برا نہ کہے, سب ہمیں جھک کے سلام کریں, کوئی یہ بھی او ہو ملا ہو گئے اب ان کے پاس بیٹھنے لگے ہو نا, تو ایسی باتیں کہیں گے لوگ. تو ان سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ دعا کرو, اللہ تعالیٰ مجھے پکا ملا بنا دے, میں تو ابھی کچا ملا گلا ہوں نا, دعا کرو. کچا گلا ہوتا ہے نا ڈھاکہ والوں کا, ایک کچا گلا ہوتا ہے, وہ کسی کے کہنے سے فوراً مڑ کے چلا جاتا ہے, نہیں نہیں میں مجھے جو ہے میں داڑھی رکھنے سے لوگ مجھے ملا کہ, تو ملا ہی کا ہے نا, گنڈا تو نہیں کا ہے, اس میں کیا حرج ہے. صحابہ کو لوگ کیا کہتے, نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں, سنیے قرآن کریم میں, نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں اور ان کے مصاحبین جو 80-82 آدمی تھے, اور مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے بعض روایات میں 19 آدمی ان کے ساتھ تھے, صرف وہ صرف وہی کامیاب, پوری قوم ہلاک ہو گئی, ان پہ طنز کر رہے ہیں, ٹونٹ کر رہے ہیں, او ہو دیکھا نا بڑھئی کے ساتھ رہ گئے, یہ بھی بڑھئی بن گئے, کشتی بنا رہے ہیں. دیکھا ہم نے کہا تھا نا غریبوں کے ساتھ مت رہو, اب وہ تو بڑے اس سے کہہ رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جب وہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں, قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کہا, نوح علیہ السلام نے کہا آج تم ہنستے ہو ہمارے حال پر, کل ہم ہنسیں گے تمہارے حال پر. پھر یہی ہوا جب کشتی میں بیٹھ کے نوح علیہ السلام چلے ہیں, وہ غوطے لگا رہے تھے اور نوح علیہ السلام کے یہ 19-20-80-82 آدمی کشتی میں بیٹھ کے جودی پہاڑ پر کشتی لگی اور اللہ تعالیٰ نے محفوظ وہاں پر پہنچا دیا, عذاب سے بچا لیا. آج تک ان کو قبر کا عذاب ہو رہا ہوگا, کتنا عرصہ ہو گیا, کتنے صدیاں گزر گئیں. لہذا نہ ماننے والوں کی یہ کہانی قصے نہیں ہیں بلکہ حقیقی واقعات ہیں. کاش کہ وہ آج وہ کہتے ہوں گے کاش کہ ہم نوح علیہ السلام کا ساتھ دیتے, اب کیا دیتے جب دنیا میں معاملہ غیب کا ہوتا ہے, اس وقت سارا معاملہ ہے. تو یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے ساری قوموں کے قصے اسی لیے بیان کر دیے کہ ہمارے محبوب کے امتی ادھر ادھر نہ جائیں, لیکن ہم لوگ قرآن کے قریب آئیں تو پتہ چلے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن خانی اور قرآن فہمی کی بھی توفیق عطا فرمائیں.